کسی کو تانو تشنی کی ہوگی، کسی پہ الزام و تہمت لگا دی ہوگی وغیرہ. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کوئی رعایت نہیں فرمائیں گے، اور ظالم سے مظلوم کو بدلہ دلوائیں گے. اور تیسرا رجسٹر وہ ہوگا جس میں بندوں کا کفر و شرک لکھا ہوا ہوگا، جس نے اللہ تعالی کی ذات و صفات میں غیر اللہ کو شریک کیا ہوگا یا کسی بھی طریقے سے کفر کیا ہوگا، وہ اس میں درج ہوگا. کفر شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے، کیونکہ قرآن پاک میں فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی، اللہ تعالیٰ نہیں معاف فرمائیں گے اس بات کو کہ ان کے ساتھ شرک کیا جائے. وہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے. خلاصہ یہ ہے کہ تین قسم کے اعمال ہیں، بندوں کے تین قسم کے اعمال ہیں. ایک اللہ بچائے کفر و شرک ہے، آخرت میں اس کی معافی نہیں ہے. دوسرے بندوں کی ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی، ظلم اور حق تلفی ہے. اس میں بھی اللہ پاک کوئی رعایت نہیں کریں گے، بلکہ جس نے جس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی اور دنیا میں اس نے معافی نہیں مانگی ہوگی یا اس کا حق نہ دیا ہوگا اور نہ صاحب حق نے معاف کیا ہوگا، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دلوائیں گے. اور تیسرے وہ اعمال ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حق سے ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں بندوں سے کوتاہی ہوئی ہوگی، مطلب کسی نے نماز نہیں پڑھی یا کسی نے شراب پی لی، جھوٹی قسم کھا لی، اب یہ اللہ تعالیٰ کی حق تلفی ہے. اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی ہے، نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ بندہ پڑھے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ حتی الامکان اللہ تعالیٰ کے نام کی بندہ قسم نہ کھائے، اور کھا لے تو سچی کھائے، جھوٹی قسم نہ کھائے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی حق تلفی ہے. اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے، شراب پینا نافرمانی ہے. تو یہ اعمال ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو مواخذہ فرما دیں گے اور چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے. لہذا کفر و شرک سے بھی بہت زیادہ بچنا چاہیے. اور اللہ جل شانہ کے حقوق بھی ٹھیک ٹھیک ادا کرنے چاہیے, اور بندوں کے حقوق ادا کرنے میں تو بہت ہی زیادہ توجہ دھیان رکھنا چاہیے. ایک عالم کا واقعہ ہے, زندگی بھر انہوں نے علم دین کی خدمت کی, بڑے عابد و زاہد تھے, بڑے نیک تھے, جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی کسی معتقد نے انہیں خواب میں دیکھا, اور تکلیف میں دیکھا, اور اس طرح دیکھا کہ دوپہر کا وقت ہے, گرمی کا زمانہ ہے, سخت دھوپ نکلی ہوئی ہے, سخت گرمی پڑ رہی ہے, اور وہ ننگے جسم دھوپ میں بے چین اور بے قرار ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. جب اس معتقد نے ان کو اس حالت میں دیکھا تو عرض کیا, یا حضرت, اب تو بہت بڑے عالم تھے, بڑے بزرگ تھے, بڑے اللہ والے تھے, آپ کی علمی خدمات, آپ کی عبادت, فاض و نصیحت کچھ بھی قبول نہیں ہوا, آپ کی یہ حالت کس بنا پر ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ الحمدللہ جو بھی مجھے اللہ پاک کی طرف سے خدمت کی توفیق ہوئی وہ قبول ہوئی, لیکن یہ جو تکلیف تم میری دیکھ رہے ہو یہ ایک سوئی کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے. انتقال سے پہلے مجھے کپڑا سینے کے لیے سوئی کی ضرورت ہی گھر میں تھی نہیں, تو میں ایک پڑوسی سے سوئی لیا ہے, اور واپس پہنچانا یاد نہ رہا, اس سوئی کے نہ پہنچانے کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے. اور وہ سوئی میرے گھر میں موجود ہے, تم میرے ساتھ احسان کا معاملہ کرو, سویرے اٹھ کر ہمارے گھر جانا اور ہمارے گھر والوں سے کہنا کہ فلاں الماری کے فلاں خانے کے فلاں کونے میں ایک سوئی رکھی ہے, وہ ان سے لے لینا, اور میرے محلے میں, میرے پڑوس میں جو فلاں صاحب ہیں یہ سوئی ان کو جا کے پہنچا دینا, اور میری طرف سے معافی مانگ لینا ان سے کہ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں, میں ان کی سوئی نہیں پہنچا سکا. انہوں نے کہا کہا بہت اچھا. اس کے بعد جب آنکھ کھلی تو سارا واقعہ ان کو یاد. جیسے صبح ہوئی تو یہ ان کے گھر گئے اور ان سے کہا کہ ذرا الماری میں فلاں الماری میں فلاں کونے میں دیکھو سوئی رکھی ہے، اگر رکھی ہے تو لے آؤ. گھر والوں نے وہاں دیکھا تو واقعی سوئی رکھی ہوئی تھی، بلا کے ان کو دے دی اور انہوں نے اپنا خواب ان کو بھی سنا دیا کہ اس طریقے سے آج میں نے رات کو یہ خواب دیکھا ہے اور حضرت کو اس تکلیف میں میں نے پایا ہے. گھر والے بھی رونے لگے کہ اللہ پاک ہمارے والد صاحب کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، کتنی تکلیف میں ہیں. اور وہ سوئی لے کر کے میں ان کے پڑوسی کے پاس گیا اور سارا خواب اس کو بھی سنایا. وہی بہت افسوس کرنے لگا کہ سوئی کی کیا حقیقت ہے. میں اللہ کے لیے میں نے معاف کیا، اللہ تعالیٰ بھی معاف فرما دے. کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں واپس آ گیا، ایک آدھ دن کے بعد میں نے پھر خواب دیکھا. اب کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بزرگ اور عالم مجھ سے بہت اچھی حالت میں، چہرہ بھی چمک رہا ہے، کپڑے بھی بڑے نفیس پہنے ہوئے ہیں اور نہایت ہی ہرے بھرے باغ میں تشریف فرمائے. جیسے انہوں نے مجھے دیکھا، میں نے ان کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میرا کام کر دیا. جس وقت تم نے سوئی اس کو پہنچائی اور اس نے معاف کیا، اسی وقت سے میرا وہ عذاب دور ہو گیا. اسی وقت سے میرا یہ عذاب دور ہو گیا. اور اب جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، یہ نعمتیں اللہ پاک نے مجھے عطا فرمائی، یہ سب صلہ ہے ان اعمال کا جس کی اللہ پاک نے مجھے توفیق دی تھی. اور کہتے ہیں پھر میں ان کے باغ میں گھومنے لگا، باغ کے پیچھے میں نے ایک محل دیکھا تو بتایا کہ یہ بھی محل اللہ پاک نے مجھے عطا فرمایا. میں اس کو دیکھتے دیکھتے پیچھے نکلا تو وہاں اس سے بھی بڑا محل تھا، اس سے بھی اچھا باغ تھا. تو میں نے انہیں سے پوچھا کہ حضرت یہ محل کس کا ہے اور یہ باغ کس کا ہے؟ فرمایا یہ اس کا جس نے سوئی معاف کی ہے. اس کے معاف کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو یہ عطا فرما دی. ذالک فضل اللہ یوتی میشا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کو چاہے عطا فرما دے. تو آپ اندازہ کرو کہ ایک سوئی کی وجہ سے کتنی تکلیف ان کو ہوئی ہے. جس نے لوگوں کے ہزاروں پیسے روپے کھا رکھے ہوں، ہزاروں تانے دے رکھے ہوں، ہزاروں تہمتیں لگا رکھی ہوں، ناحق مارا پیٹا ہو، طرح طرح سے حقوق العباد کوتاہیاں کر رکھے ہوں، اس کا کیا حال ہو؟ بڑے ڈرنے کا مقام ہے بھائی. اگر آدمی نفل نہ پڑھے تو کوئی پکڑ نہیں ہوگی، نوافل کا پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے، اگر کوئی نہ پڑھے کوئی پکڑ نہیں ہوگی. ساری عمر آدمی تہجد نہ پڑھے کوئی گناہ نہیں, کیونکہ نفل. لیکن یہ ضروری ہے کہ کسی کو ستائے نہیں. آج کل گھروں کے اندر, محلوں کے اندر, بازاروں کے اندر, دفتروں کے اندر, آفسوں کے اندر, اسکولوں کے اندر, مدرسوں کے اندر, جگہ جگہ حقوق العباد کا خون ہو رہا ہے. غیبت کرنا کتنا عام ہے, شاید ہی کوئی گھر اس سے خالی ہو. ساس بہو کی برائیاں کرتی ہے, بہو ساس کی برائیاں کرتی ہے. نندے بھابھی کی اور بھابھی نندوں کی. ایک عام معمول ہے یہ, شاید ہی کوئی گھر بچا ہوا ہو اس سے, اور اسی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ حق العبد کی زبردست کوتاہی. مدرسوں میں, تعلیم گاہوں میں مار پیٹ کا عام رواج. بعض اساتذہ, بعض استانیاں اپنے زیر تعلیم بچوں کو اتنا پیٹتے ہیں کہ بعد میں زخمی کر دیتے ہیں. وہ چھانٹا مارنا تو ایک معمولی بات ہے, جبکہ یہ بھی ناجائز ہے. وہ استاد استاد نہیں جو بغیر پڑھائے نہ پڑھا سکے, جو بغیر مارے نہ پڑھا سکے, وہ استاد استاد ہی نہیں. استاد تو وہ ہے جو بغیر مارے محبت سے پڑھا کے دکھائے. ہمارے یہاں ایسے رواج ہی نہیں, قصائی ہیں یہاں کے استاد. بچوں کے ساتھ بھی وہ بے دردی کا سلوک کرتے ہیں کہ علامان والحفیظ. چہرے پہ مارنا, سر پہ مارنا, نازک جگہ پہ مارنا کا عام رواج ہے, اللہ بچائے, بالکل ناجائز ہے. بچہ نہ پڑھے تو استادی کو ذمہ داری نہیں ہے. اگر اس نے کوشش کی ہے تو کوشش کرے, بچہ نہیں پڑھتا ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہے. ناظم کو بتا دے, بچوں کے والدین کو بتا دے, لیکن قصائی بن کر کے اس کو بے دردی کے ساتھ مارنا سراسر ناجائز. گھروں کے اندر عورتوں کی بھی, بعض عورتوں کی بھی ایسی عادت ہوتی ہے کہ چھوٹے بچے ہوتے, چھوٹے بچیاں ہوتی ہیں. اب بچے اور بچیاں تو بعض وقت شرارتی بھی ہوتے ہیں, وہ تو ہیں ہی واقعتاً بچے, سمجھدار اور پڑھے لکھے تو نہیں. لیکن وہ بعض مرتبہ مائیں بھی بچوں کو ایسا مارتی ہیں کہ علامان والا سخت مار دیتی ہیں, پھر خود بھی بعد میں روتی ہیں یا پچھتاتی ہیں. اب استاد یہ بہانہ کر لیتا ہے کہ میں بچوں کو پڑھانے کے لیے مار رہا ہوں, اور مائیں اپنے دل کو اس طرح تسلی دے لیتی ہیں کہ ہم تو تربیت کر رہے ہیں. بالکل غلط ہے. اس طرح سخت مار مارنا بالکل ناجائز ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو استاد بچوں کو اس طرح بے دردی کے ساتھ مارتے ہیں, سخت مار مارتے ہیں, ان کی توبہ کوئی راستہ نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اول تو کون استاد بچوں سے معافی مانگے گا, وہ تو وہی معافی مانگ سکتا جس میں خوف خدا ہو, آخرت کی فکر ہو. خوف خدا ہوتا تو اتنا مارتے کیوں؟ جو ایسا مارتے ہیں وہ معافی بھی نہیں مانگتے. جب انہیں معافی نہیں مانگے تو پھر توبہ کہاں سے ہوگی؟ بالفرض کوئی معافی مانگ بھی لے تو بچے تو نابالغ ہیں, نابالغ بچوں کی معافی معتبر نہیں. اس لیے فرمایا کہ اس کے توبہ کی کوئی صورت نہیں. ہاں یہ بچے بالغ ہوں پھر استاد ان سے معافی مانگے پھر وہ معاف کریں تو معافی ہو سکتی, لیکن مدرسوں میں تو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں. اب نہ بچوں کو استاد کی خبر نہ استاد کو بچوں کی خبر. اسکولوں میں کالجوں میں کتنے پڑھتے ہیں لیکن اپنے بچپن کے اساتذہ کس کو یاد رہتے ہیں؟ اور اساتذہ کو کون سے اپنے شاگرد یاد رہتے ہیں کہ جن کو بچپن میں انہوں نے پڑھایا تھا اور ناک مارا تھا یا حد سے زیادہ مارا تھا؟ تو معافی کو راستہ نہیں. اور یہ حق العبد کی زبردست کوتاہی ہے. یہ اسی طرح پانی کی چوری, بجلی کی چوری, گیس کی چوری عام, کنڈا لگانے کا عام رواج ہوتا جا رہا ہے. اور یہ چوری ایک آدمی کی نہیں, یہ تو قوم کی چوری ہے. پوری قوم ایک طرف کھڑی ہوگی اور چور ایک طرف کھڑا ہوگا, ساری قوم اس سے اپنا حق مانگنے والی ہوگی. کتنا سنگین معاملہ ہے, کتنا خطرناک معاملہ ہے. جیسے مال غنیمت میں سے کوئی چیز چرانا حرام و ناجائز ہے, اور تقسیم سے پہلے پہلے واپس کر دے پھر تو جان آسان سے آسانی چھوٹ جائے گی. لیکن اگر اس نے تقسیم سے پہلے نہیں پہنچایا اور مال غنیمت تقسیم ہو گیا اور اہل حقوق کو ان کا حق مل گیا, تو اب یہ کس کس کو کیسے کیسے ادا کرے گا؟ سب کے حق میں اس نے چوری کی. جیسے مال غنیمت کی چوری خطرناک چیز, ایک آدمی چوری نہیں ہے, جتنے لوگ اس مال غنیمت میں شریک ہیں سب کی چوری ہے وہ. ایسے ہی قوم کی چوری بھی قوم کی چوری ہے. لیکن بس بے خوف و خطر لوگ کرتے رہتے ہیں, اللہ بچائے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آیا. ایک مرتبہ حضرت سفر پر جا رہے تھے, حضرت کا معمول تھا کہ اگر ریلوے کے مقررہ وزن سے اگر زیادہ ہے تو محصول کٹوا دیتے، اور اپنے متعلقین کو بھی اس کی تاکید کرتے، کیونکہ ریلوے کے اندر اس کے مقررہ قانون سے زیادہ اگر لے کر کے جائیں گے تو جتنا اس کا کرایہ بنتا ہے وہ لے جانے والے کے ذمے ریلوے کا واجب ہو جائے گا، نہیں دے گا تو آخرت میں دیندار ہوگا. تو وہ محصول کاٹنے والا حضرت جاننے والا نکلا، اور جاننے والے پھر رعایتی کرتے، تو اس نے کہا کہ حضرت آپ ایسے لے جاؤ، محصول کٹوانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے بھی تو ہونے یہاں ہونا کچھ فائدہ ہونا چاہیے. نہیں بھائی تم محصول کاٹو اس کا، بھائی میں ایسے کیسے لے جاؤں گا. نہیں نہیں آپ لے جائیں، اور میں ٹی ٹی سے کہہ دوں گا، وہ کچھ نہیں کہے گا آپ کو. پھر آگے دوسرا ٹی ٹی آ گیا تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ راستے میں ان کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی. اس نے آج فلاں جگہ ڈیوٹی بدلے گی تو میں اس سے کہہ دوں گا، یہ اس سے کہہ دے گا کہ کچھ مت کہنا. حضرت فرمایا مجھے تو اس سے بھی آئے جانا ہے، وہاں جب ڈیوٹی بدلے گی تو وہ تیسرے کو کہہ دے گا. مجھے تو اور بھی آگے جانا ہے. کہ حضرت آگے تو کوئی اسٹیشن نہیں ہے، پھر آخرت کا اسٹیشن بھی تو ہے. وہاں کس ٹی ٹی سے کہو گے؟ حضرت وہاں کا تو میرے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں وہاں اٹک گیا تو کون نکالے گا؟ لہذا یہیں لے لے بھائی، پیسے یہیں کاٹ لے، میں اتنی دور جاؤں گا، خدا نخواستہ اٹک گیا تو کیا ہوگا. یہ ہے تو آخرت کی فکر تھی، تو حضرت نے ایسی پتے کی بات بتائی. بھائی دنیا میں تو لحاظ مروت سے آگے چلا جائے گا، لیکن آخرت میں تو قوم کا پیسہ دینا پڑے گا. ریلوے بھی تو قوم کا ادارہ ہے. کٹوایا حضرت نے، بل کٹوایا، محصول کٹوایا حضرت نے. اور آج دیکھو کیسے ریلوے کے اندر، بسوں کے اندر کس طرح بغیر ٹکٹ کے سفر کرنے کا رواج ہے. بیٹھے ہیں ایسے کمرے میں، ٹکٹ لے رکھا ہے تھرڈ کلاس کا، پرواہ نہیں کرتا. وہ بھی جب اگر ٹی ٹی آ گیا تو ٹکٹ بنوا لیا، اور نہیں آیا تو چلو بھائی. یہ سب حقوق عبادی کو تھا، یہ قوم کی چوری ہے بھائی. اس سوئی کے واقعے کو یاد رکھے. دو صحابہ کا واقعہ یاد آیا. ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عوف بن مالک، اور دوسرے صاب بن جسامہ. صاب بن جسامہ یہ دونوں دوست ہیں، دونوں کے درمیان دوستی تھی. ایک دن صاب بن جسامہ عوف بن مالی سے کہنے لگے کہ بھئی ہمارا تمہارا ایک معاہدہ, ہم دونوں ایک معاہدہ کرتے ہیں, ہم دونوں ایک معاہدہ کرتے ہیں, وہ یہ کہ جس کا بھی انتقال ہو وہ دوسرے ساتھی کو خواب میں ضرور آئے اور صورتحال سے اس کو آگاہ کرے. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے نہیں, ہماری اختیار میں ہے بھی ہے نہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو ان کا آپس میں یہ معاہدہ ہو گیا کہ جو بھی پہلے مرے گا وہ دوسرے کو خواب میں ضرور آئے گا, کوشش کرے گا آنے کی. اتفاق سے پہلے حساب بن جسامہ ہی رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا, انہوں نے یہ بات کہی تھی. جب ان کا انتقال ہو گیا تو واقعی حسب وعدہ وہ خواب میں آئے اور عوف بن مالک کو وہ خواب میں نظر آئے. انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی صاحب آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو جواب دیا کہ بڑی مشکلوں اور بڑی دشواریوں کے بعد اب جا کے نجات ہوئی ہے. بڑی مشکلوں کے بعد بخشش ہوئی ہے. اور ساتھ ہی عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا انہیں گردن میں لال اور جلا ہوا سا نشان ہے, تازہ تازہ جلا ہوا سا نشان ہے. میں نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان سے کہا کہ یہ کیسا نشان ہے بھائی, یہ نشان کیسا ہے؟ کہا کہ اصل میں یہ 10 اشرفیوں کے جلنے کا نشان ہے. اور وہ یہ کہ میں اصل میں انتقال سے پہلے مجھے قرض کی ضرورت تھی, مجھے قرض کی ضرورت تھی, تو میں نے ایک یہودی سے جو میرا جاننے والا تھا 10 اشرفیاں ادھار لی تھی, اور وہ اشرفیاں میرے گھر میں میرے ترکش کے اندر موجود بھی ہیں. بس مجھے ادا کرنے کا موقع نہیں ملا, مجھے ادا کرنے کا موقع نہیں ملا. ان کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے یہ تکلیف مجھے ہو رہی. اور یہ اشرفیاں میرے گلے کا ہار بنی ہوئی ہیں اور باعث عذاب بنی ہوئی ہیں. بھیا تم ایسا کرنا, سویرے اٹھ کر کے ہمارے گھر جانا اور گھر جا کر کے گھر والوں سے ترکش منگوا لینا اور اس میں یہ اشرفیاں رکھی ہیں وہ لے کر کے تم خدا کے لیے اس کو پہنچا دینا تاکہ میری تکلیف ختم ہو. سویرے اٹھے اور ان کے گھر گئے, گھر والوں سے ملے, چونکہ ان مرحوم کی زندگی میں بکثرت گھر آتے جاتے تھے, انتقال کے بعد یہ بھی کئی روز تک نہ جا سکے. تو پہلے تو انہیں گھر والوں نے شکایت کی کہ چچا جان آپ پہلے تو روزانہ آیا کرتے تھے, ابا کے انتقال کے بعد آپ پتہ نہیں کہاں چلے گئے, ہمارا حال بھی نہیں پوچھا آپ نے ہم کس حال میں. کہتے ہیں میں نے کچھ عذر وغیرہ کیا اور پھر میں نے ان سے کہا کہ ذرا اپنے ابا کا ترکش لے کے آؤ. وہ لے کے آیا تو میں نے اسے الٹا کیا تو اس میں سے ایک تھیلی نکلی, تھیلی میں 10 اشرفیاں تھی. اور اور پھر میں وہ لے کر کے اس یہودی کے پاس گیا. جب اس سے ملا تو اس نے بھی تعریف کی کہ بھائی وہ حضور کے صحابی تھے اور بڑے نیک آدمی تھے، بڑے اچھے آدمی تھے. اور میں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ انہوں نے آپ سے 10 اشرفیاں قرض لی تھی. کہا کہ کیا اس کا کیا ذکر فکر، چھوڑو بھی اس قسم کی لین دین تو ہوتا رہتا ہے. کہ نہیں نہیں بتاؤ، تم سچ سچ بتاؤ. میں اس نے کہا کہ ہاں، مجھ سے 10 دینار وہ قرض لے گئے تھے اور وہ ابھی مجھے ملا نہیں ہے، لیکن میرا کوئی تقاضا بھی نہیں ہے، کوئی مطالبہ بھی نہیں ہے. میں نے فوراً نکال کر کے اس کے سامنے رکھے تو سنا کہ یہ وہی تھے جو میں نے دیے تھے. ایسا معلوم ہوتا ان کے استعمال میں بھی نہیں آئے، کسی ضرورت سے انہوں نے لیے ہوں گے لیکن استعمال کرنے کی نوبت نہیں آئی، انتقال ہو گیا. میں نے ان کو فوراً ادا کیے. ادا کرنے کے بعد جب یہ رات کو سوئے تو خواب میں ان کی زیارت ہوئی، انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ اچھا تم نے میرا کام کر دیا الحمدللہ. دیکھ لو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مقام، زبان کھولیں تو سوچ سمجھ کے کھولیں کہ کسی کو طعنہ تو نہیں دے رہے، کسی کی غیبت تو نہیں کر رہے، کسی کو برا بھلا تو نہیں کہہ رہے. جہاں بھی رہیں بس اس بات کا خیال رکھیں کہ ہماری طرف سے نہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور جہاں بھی رہیں اس بات کا خیال رکھیں کہ ہماری جو ذمہ داری پوری پوری ادا ہو. آفس میں تو جو فرائض منصب ٹھیک ٹھیک ادا ہونے چاہیے، پورا وقت لگانا چاہیے. وقت پورا نہیں لگایا، تنخواہ پوری لے لی، یا وقت پورا لگایا کام صحیح طریقے سے بیٹھ کر نہیں کیا، بس ہنسی مذاق میں وقت گزار دیا، ادھر ادھر کی باتوں میں تبصروں میں وقت گزار دیا. بلکہ آج کل تو یہ فیشن ہے، اللہ بچائے، کہ اوور ٹائم نہیں کرتے، لکھوا دیتے ہیں بس. کیونکہ 2 گھنٹے لکھ دینا میرے بھی، لگایا 1 منٹ بھی نہیں. جو لکھتا ہے وہ جاننے والا، وہ بھی اس قسم کی حرکت کرتا ہے، وہ اپنے بھی 4-4 گھنٹے لکھ رہا ہے تو تمہارے 2 گھنٹے لکھنے میں اسے کیا خوف ہوگا. جو اپنے 4 لکھ رہا ہے تمہارے 2 لکھ دے گا. یا اور ٹائم تو کیا 2 گھنٹے، لکھوا دیے 4 گھنٹے. اللہ سے سب حق العبدی ہوتا ہی ہے، آخرت میں سب دینا پڑے گا. اس لیے ملازمت ہو تو، تجارت ہو تو، اس بات کا دھیان اور خیال رکھنا ضروری ہے کہ کسی کی ایک پائی ہماری طرف نہ آ جائے. کسی کا کوئی حق ہماری طرف نہ آ جائے. اگر آ جائے تو دنیا میں ادا کر کے، معافی تلافی کر کے فارغ ہو جائے. اس کا معمول رکھے، معافی تلافی کی عادت ڈالے، دوست احباب سے، عزیز و اقارب سے، پڑوسیوں سے، عزیز و پڑوسیوں سے، متعلقین سے، ملازمین سے، مالکان سے، جس سے جس کے حق میں کوتاہی ہو جائے بے خوف و خطر معافی مانگ لیا، بدلہ دے دے. ہم تو کیا ہماری اوقات ہی کیا، سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ یاد آیا. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ منقول ہے. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ منقول ہے کہ ایک انصاری صحابی تھے, وہ ہنسی مذاق بہت کرتے رہتے تھے, ہنسی دلی کی باتیں بہت کرتے تھے, ہنسایا کرتے تھے. ایسے ایک مجلس میں وہ ہنسی مذاق کی باتیں کر رہے تھے, حضور بھی تشریف فرما تھے, آپ نے بھی ایک لکڑی ان کے پہلو میں چبا دی. تو کہنے لگے کہ حضور مجھے تو بدلہ چاہیے, آپ نے میری لکڑی چبائی ہے, مجھے بدلہ دو. آپ نے ایسی ادرائے تفنن ان کی لکڑی چبھائی تھی. آپ نے فرمایا بدلہ لے لو بھائی. کہا حضور آپ کے جسم پر تو کرتا ہے, میرا جسم تو اس وقت ننگا تھا, میرے جسم پر تو کرتا نہیں تھا جب آپ نے لکڑی چبائی تھی, بدلہ ہو تو پورا ہو. آپ نے فرمایا میں کرتا اوپر کر دیتا ہوں, تم اپنا بدلہ لے لو. آپ نے کرتا مبارک اوپر کر دیا اور اپنا پہلو مبارک کھول دیا. فوراً آگے بڑھے اور آپ کے جسم مبارک سے چمٹ گئے اور بوسہ لینے لگے اور کہا حضور بڑے عرصے سے میری آرزو تھی کہ آپ کا بغیر کپڑے کے جسم دیکھوں اور بوسہ لوں, یہ بہانہ کام آ گیا. مجھے کون سا آپ سے بدلہ لینا تھا, مجھے تو اس بہانے کی تلاش تھی جو مل گئی, بوسہ لینے لگے. اب یہ تو ان صحابی ان کی محبت تھی کہ انہوں نے اس کو ایک ذریعہ بنایا, لیکن دوسری طرف سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو دیکھو کہ مذاق میں بھی اگر آپ نے لکڑی چبھا دی تھی اور اس نے کہا کہ حضور مجھے بدلہ چاہیے تو آپ دینے کے لیے تیار ہو گئے. آپ نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کی, یہ نہیں کہا چلو بھائی یہ تو ہو جاتا ہے محبت میں, مذاق میں ہو ہی جاتا ہے, اس میں کیا ہے. نہیں, آپ نے کرتا اوپر کر لیا, پہلو اپنا کھول دیا تاکہ بدلہ لینا چاہیں تو پورا پورا بدلہ لے لے. اس لیے اس دنیا کے اندر ہی اپنا معاملہ جو ہے صاف کر لینا ضروری ہے. اور زندگی میں کسی نہ کسی کے ساتھ حق تلفی انسان سے ہو ہی جاتی, لہذا ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لے لینا چاہیے اور جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور اس طرح زندگی کو گزارنا چاہیے کہ ناحق ہماری طرف سے کسی پر ظلم نہ ہو, زیادتی نہ ہو. اپنے ماتحتوں کے بارے میں بھی دیکھتے رہو, اپنے بڑوں کے ساتھ دیکھتے رہو, اپنے برابر والوں کے ساتھ دیکھتے رہو, گھر کے اندر دیکھتے رہو کہ میری وجہ سے کسی کے ساتھ جاتی تو نہیں ہو رہی. بعض میں ماں باپ کی حق تلفی ہوتی ہے, بعض دفعہ اولاد کی حق تلفی ہوتی ہے, کبھی شوہر کے ساتھ جاتی ہوتی ہے, کبھی بیوی کے ساتھ جاتی ہوتی ہے, اسی طرح عزیز و اقارب کے ساتھ بھی, خوشگوار تعلقات بھی ہوتے ہیں, ناخوشگواریاں بھی آتی رہتی ہیں, تعلقات بنتے بھی رہتے ہیں, ٹوٹتے بھی رہتے ہیں, بس ہماری نظر یہ رہنی چاہیے کہ میری طرف سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، ہو جائے بس پھر معافی مانگ لیں یا بدلہ دے دیں. اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنائیں. اگر آپ نے کہ میں نے مار دیا تو بس مار دیا، کہہ دیا تو بس میں نے کہہ دیا، بس اب میں معافی نہیں مانگ سکتا، الیاذ باللہ تکبر ہے، اس کی سزا بڑی سخت. جس کے ساتھ بھی زیادتی ہو گئی ہو، بلا تردد بلا تکلف آدمی معافی مانگ لے، معذرت کر دے، بس ہمیشہ اس کا معمول بنا لے، اور مرنے سے پہلے پہلے بھی جائزہ لیتے رہے کہ جس کے ساتھ کوتاہی ہو گئی ہے اس سے معافی تلافی کر لے. ماں باپ کی نافرمانی کا نقد وبال کا ایک واقعہ یاد آیا. حضرت ہوشب رحمت اللہ علیہ سے یہ واقعہ مروی ہے. کہتے میں ایک سفر میں تھا اور ایک شہر میں کسی کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا. ان کا مکان شہر کے کنارے پر قبرستان قریب تھا. تو میں وہاں ٹھہر گیا. ایک کھڑکی قبرستان کی طرف کھلتی تھی انہیں کمرے کی. تو میں کمرے میں تھا، قبرستان میرے سامنے تھا. وہاں میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا کہ ایک قبر پھٹی، اس میں سے ایک گدھے کا منہ نکلا اور اس نے زور سے 3 مرتبہ آواز نکالی اپنی، اور پھر واپس گردن قبر کے اندر چلی گئی. میں تو ہکا بکا رہ گیا. اپنے میزبان سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم تو روز ہی دیکھتے ہیں، روز آنا اثر کے بعد یہ گردن قبر سے نکلتی ہے اور 3 مرتبہ گدھے کی آواز نکال کر کندھا چلی جاتی. اور پھر انہوں نے بتایا کہ اصل میں ایک عورت تھی ہمارے یہاں، بڑی عابدہ زاہدہ اللہ والی، اس کا یہ بیٹا ہے. یہ بڑا آوارہ شرابی کبابی تھا اور بہت ہی کثرت سے شراب پیتا تھا. جب شراب کا نشہ اتر جاتا تو اس کی ماں اس کو سمجھاتی تھی، بیٹا شراب پینا تو حرام ہے، رائے کبھی رائے ناجائز ہے، کیوں پیتا ہے، اس سے بچنا چاہیے. لیکن وہ سنتا ہی نہیں تھا اپنی ماں کی. خیر تو میں ہر وقت گدھے کی طرح میرے پیچھے چلاتی رہتی ہے، یوں کہتی جو اس کی ماں سمجھاتی تو وہ یہ جواب میں کہتے تھے کہ تو گدھے کی طرح میرے پیچھے پڑی رہتی ہے. پھر اس کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد سے اس کا یہ حال ہے کہ جس قبر میں یہ مدفون ہے روز آنا اس کی گردن قبر سے نکلتی ہے، 3 مرتبہ گدھے کی طرح یہ چلاتا ہے اور چلا کے پھر قبر میں چلا جاتا ہے. اس نے جو اپنی ماں کو کہا تھا کہ تو گدھے کی طرح میرے پیچھے پکارتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی کر دیا. لیا عبرت کے لیے اللہ پاک نے دکھا دیا، ورنہ قبر کا عذاب تو برحق ہے. اور گزشتہ اتوار کو میں نے بتایا تھا کہ آخرت میں جو حقوق دیے جائیں گے اس کے بدلے نیکیاں دینی پڑے گی، اور نیکیاں نہیں ہوں گی یا ختم ہو جائیں گی تو پھر مظلوم و گناہ ظالم پر ڈالے جائیں گے. اس لیے حقوق العباد کا معاملہ بہت خطرناک ہے اور اس کی طرف ہمیں خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. واخر دعوانا اللهم لك الحمد لا نسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہمارے اگلے اور پچھلے جان کر کیے ہوئے، بھول کر کیے ہوئے، علانیہ کیے ہوئے، چھپ کر کیے ہوئے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارا خاتمہ خالص اور کامل ایمان پر فرما. یا اللہ دنیا سے اس حال میں اٹھانا کسی بندے کا کوئی حق ہمارے ذمے نہ ہو. یا اللہ دنیا سے اس حال میں اٹھانا کسی بندے کا کوئی حق ہمارے ذمے نہ ہو. یا اللہ ہمیں حقوق العباد کو ادا کرنے کی فکر عطا فرما. یا اللہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی فکر عطا فرما. یا اللہ فکر عطا فرما. یا اللہ فکر عطا فرما. جو کوتاہیاں ہو گئیں یا اللہ ان کی دنیا ہی میں تلافی کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دنیا میں معافی تلافی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دنیا میں اس کی معافی تلافی کی توفیق عطا فرما. عافیت دارین عطا فرما، راحت دارین عطا فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما اور ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہماری ساری بیماریوں کو دور فرما، ساری پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتوں میں پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانی دور فرما. یا اللہ ان کی پریشانی دور فرما. ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بہتر سے بہتر نیک رشتے عطا فرما. یا اللہ نیک رشتے عطا فرما. جتنے خواتین و حضرات نے دعا کے واسطے کہا ہے سب کی نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتہ.